وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت و اکرام کے لائق بزرگ اور عزیز دوستو، جماعت میں ایک بیانات کا سلسلہ چل رہا تھا اسلام کے عقائد کی تشریح، اس لیے کہ عقائد مضبوط رہیں گے، اچھی طرح سمجھے ہوئے رہیں گے تو پورا سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہو جائے گا اور پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور عقائد ہی میں کمزوری ہے تو پھر آدمی کبھی بھی شیطان کے بھٹکاوے میں آ سکتا ہے اور اس کا ایمان ہی چلا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے عقائد کو اچھا گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے۔ تو رسالت کا بیان چل رہا تھا، ایک تو بیان تھا رسالت کی ضرورت کیا ہے اور رسول کو پہچاننے کے لیے دلائل کیا ہیں اور معجزات کا سلسلہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کون کون سا ہے۔ پھر ایک موضوع اہم چلا، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ آخری کا رہ گیا تھا، اس لیے بات کو واضح کرنے کے لیے شروع سے پورے نکات بیان کیے جائیں گے اس کے مقام نبوت کے۔ تو نبی کو جب نبی مان لیا جائے تو نبی کا مقام یہ ہے کہ پھر وہ جو کچھ بھی کہیں گے تو ہر بات کو ماننا امتی پر لازم ہوتا ہے، کسی ایک بات کا بھی انکار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 99 باتیں مان رہا ہے، صرف ایک بات نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کا مقام کہ وہ جو بھی کہیں وہ ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی، کسی کو نبی ماننا یہ الگ چیز ہے اور کسی کا کوئی اور درجہ اور مقام اور ہنر ماننا الگ ہے۔ مثلاً کسی کو ہم نے لیڈر مان لیا تو اب دنیا میں کئی لیڈر ہوتے ہیں، ایک ہی لیڈر کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، اور ایک لیڈر بول رہا ہے اس کی بات بھی مان سکتے ہیں، انسان ہے اور بھی کچھ بول سکتا ہے، صحیح بھی بول سکتا ہے، کہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے کسی کو ہم نے حکیم مان لیا، ڈاکٹر مان لیا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات کو مانیں، اس لیے کہ ایک ہی مسئلے میں الگ الگ ڈاکٹر الگ الگ کہتے ہیں، اور پھر وہ ماہر فن ہونے کے باوجود چاہے جتنا بھی ماہر ہو ڈاکٹر سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کسی کو ڈاکٹر ماننے سے اس کی ہر بات ماننا لازم نہیں ہے، جو سمجھ میں آئی مانا، جو سمجھ میں نہیں آئی ہے دوسرے کے مشورے سے چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا نبی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ کسی کو نبی مان لینے کا مطلب ہی الگ ہوتا ہے، اس کی ہر بات قبول کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی کو نبی مانا تو یہ مانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں، وہ جو بھی بول رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، جو بھی حکم دے رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہم مان رہے ہیں۔ تو اب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہر بات اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اب اللہ کی بات کو تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں بول سکتا، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ اگلا پچھلا سب جانتے ہیں، اس لیے اللہ کی تو کسی بات کو میں نہیں مانتا نہیں بول سکتا آدمی، باقی جو دوسرے ڈاکٹر انجینئر وہ ہم جیسے انسان ہیں وہ غلط بھی بول سکتے، لیکن نبی جو بول رہے ہیں وہ اپنی نہیں بول رہے ہیں، اللہ کی بول رہے ہیں، اور اللہ کا علم ہم سے بہت بڑا ہے اور اللہ کے ہم بندے ہیں، ہر بات ہم کو ماننا ہے۔ اس لیے نبی کی کسی حدیث کے بارے میں، نبی کے بتائے ہوئے کسی بھی حکم اور قول کے بارے میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی بولے ایسا کیوں ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بولنے کی پھر گنجائش نہیں رہتی نبی مان لینے کے بعد۔ نبی ماننے سے پہلے تو آپ اچھی طرح جانچیے کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں، اس پہ اطمینان حاصل کیجئے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، دلائل کیا ہیں، معجزات ان کے پاس ہے یا نہیں، تو نبی ہے یا نہیں اس کی تو تحقیق کیجئے آپ۔ لیکن نبی ماننے کے بعد پھر اس بنیاد پہ شک کرنا کہ کوئی بات ان کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا آپ جو بات بول رہے ہیں اس کی فلسفی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ آج کل جو ہے بہت سارے ملکوں میں، مسلم ملکوں میں بھی اور اقلیت والے ملکوں میں بھی، ایسے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے تیار ہو گئے ہیں۔ گزشتہ جب سائنس کا غلبہ نیا نیا ہوا تو سائنس سے جن کے ذہن متاثر تھے، اور دنیا میں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، مختلف علوم جو ہے سامنے آ رہے ہیں، تو اس سے جو لوگ حیران پریشان ہیں، اس سے متاثر ہیں، تو اس میں کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پڑھائی لکھائی کے حلقے میں، کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں یہ پردے کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کو، یا فلاں حکم ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ سود کی بات ہم کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے، یہ کیسا ہو سکتی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، رسول مان رہے ہیں پھر اپنی عقل پہ تول رہے ہیں، اپنی سوچ کے اعتبار سے تول رہے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے کئی چیزوں کی تعویل کر دیتے ہیں، نہیں یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہونا چاہیے، عقل کے اپنی عقل کے حساب سے اس کو جانچ کے بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کسی کو نبی مان کر پھر ان کی کسی بات کو نہیں ماننا، یہ تو بہت ٹیڑھی بات ہے، اس سے تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ نبی ہی مت مانیے، نبی ہی مت مانیے، لیکن نبی مان لینے کے بعد پھر کوئی بات نہیں ماننا، اس کا تو کوئی تک نہیں ہے، اور بھی یہ عقل کے خلاف۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور پاک کی ہر بات کو مانے جو احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ اب بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ایسے ہی مشہور ہو جاتی ہیں، یا ایسی احادیث میں ہوتی ہیں کہ وہ حضور سے ثابت نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کی کوئی بات ایسی ہے جو عقل کے خلاف ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی بات پکا نہیں معلوم، لیکن جو بات معلوم ہوگی کہ یہ نبی ہی کی کہی ہوئی ہے، اس کا پھر ایک بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، مان لینے کے بعد، نبی کی ہر بات مان لینے کے بعد، اب مزید اطمینان کے لیے کہ اس حکم کی فلسفی کیا ہے، اس حکم کی مصلحت کیا ہے، اب مزید معلوم کرنے کے لیے آدمی غور و فکر کر رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، سائنس سے بھی جائزہ لے رہا ہے اس کے اور فائدے معلوم کرنے کے لیے، یا علم والوں کے پاس جا کے ان سے استفادہ کر رہا ہے کہ اس اللہ کا یہ جو حکم ہے، دین کا یہ جو حکم ہے، اس کا مطلب کیا ہے، گہرائی کیا ہے، ایسا کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اپنے اطمینان کے واسطے مزید تحقیق کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ماننے کی شرط اس کو نہیں بنا سکتا، سمجھ میں آئے گا تو ہی مان۔ اچھا، یہ بات کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، دین اسلام کی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو بالکل عقل کے خلاف ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اسلام کی ہر بات عقل کے مطابق ہے، لیکن وہ عقل سب کے پاس ہے کیا؟ سب کی عقل تو ایک درجے کی نہیں، آخری درجے کی عقل جو اتنا بیلنس والی، وہ سب کے پاس تھوڑی ہوتی۔ تو دین کی تو کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر آپ کی عقل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اور پھر انسان کی عقل محدود ہے، انسان آج ہی کے زمانے کے حساب سے سوچتا ہے، آگے کے زمانے کے سے نہیں سوچ سکتا، اور اللہ کا دین یہ قیامت تک کے واسطے ہے، اور آخرت کی جو نبی بات بتا رہے ہیں وہ تو آخرت کی باتیں دوسری دنیا کی ہے، وہ ہم کو اس عقل کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں۔ ہماری عقل کا حال یہ ہے کہ آج تو مائکروسکوپ نکل گیا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے ایک ایک قطرے میں جو ہے کتنے کیڑے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو مائکروسکوپ سے دکھلا سکتے. آج سے پہلے کے زمانے میں کوئی کہتا صاف پانی کے بارے میں اس کے اندر کیڑے ہیں تو ہنستا تھا سامنے، کائے کیڑے دیکھ بولتے، جراثیم کہاں ہیں اس کے اندر، بیکٹیریاز کہاں ہیں اس کے اندر، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو، وہ مذاق اڑاتا تھا. لیکن آج وہ سچائی ہے. ایسے اگر آج سے 200-300 سال پہلے کوئی ہوائی جہاز کا تذکرہ کرتا کہ ایک ایسا لوہے کا ڈبہ ہے جس میں ہزار ہزار آدمی بیٹھ رہے ہیں، وہ ڈبہ لے کے اڑ رہا ہے، تو لوگ ہنستے تھے اس زمانے کے کہ چھٹاک بھر کا لوہے کا ٹکڑا اٹھا لیے تو گر جاتا ہے، ہزار آدمی کو لے کے کوئی لوہے کا ڈبہ جا سکتا ہے کیا؟ تو آدمی ہنستا تھا. لیکن آج ایک حقیقت ہے. تو اسی دنیا میں جو چیزیں آگے جا کے ہونے والی ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، تو نبی کی بات تو اس دنیا سے آگے کی دوسری دنیا کی بات ہوتی ہے، وہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس وجہ سے قرآن مجید میں ہے کہ نبی کی ایک بات کا بھی انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ ہرگز نہیں، تمہارے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں کسی معاملے میں، کسی جھگڑے میں، وہ مان لیں اور پوری طرح تسلیم کریں. اور فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مرد مومن کے لیے، کسی عورت مومنہ کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، رسول کے فیصلہ کرنے کے بعد کوئی ان کا پھر اختیار نہیں رہتا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اختیار نہیں رہتا. یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی. تو اور ایک بات عرض کی گئی کہ اس وقت مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا ہے، اس وقت نہیں ہے، 100 سال سے تو ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ضروری نہیں ہے، اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بس قرآن بھیجا اللہ نے، قرآن کے مطابق ہم چلیں گے. ایسا بولنے والے تعلیم یافتہ لوگوں میں پیدا ہوئے. بس تو ان کی غلطی یہی ہے کہ نبی کا جو مقام ہے اس کو انہوں نے نہیں سمجھا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پوسٹ مین جیسا ہوتا ہے، لا کے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ختم، اب ان کا کام ہو گیا. پوسٹ مین اپنی طرف سے خط میں چینجز نہیں کر سکتا، میٹر میں چینجز نہیں کر سکتا، جیسا ہے اسے لا کے دے دیتا، اضافہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی تشریح بھی نہیں کر سکتا. اس کا کام ہے جو آپ کا خط ہے، لیٹر ہے، لا کے دے دینا. تو نبی کو وہ انہوں نے ایسا سمجھا، حالانکہ قرآن مجید میں خود اللہ نے بتایا ہے کہ نبی کا جو کام ہے صرف اللہ کا کلام لا کے پہنچا دینا نہیں، بلکہ دین کے جو اصول ہیں ان کو کھول کھول کر نبی سمجھائے گا، قرآن مجید کی جو باتیں ہیں اس کی تفسیر کرے گا، قرآن مجید میں جو احکام ہیں ان کی وضاحت کرے گا. اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ نبی نائب ہے اللہ کا، اللہ کے احکام کو سمجھانے میں، تشریح کرنے میں نائب ہے، صرف پوسٹ مین نہیں. قرآن مجید کو آپ غور دیکھیں گے تو قرآن مجید میں ایمانی زندگی کے صرف اصول ہے، بیسکس ہے اس میں، خالی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جنت دوزخ کی باتیں ہیں، اخلاق کی بیسک باتیں ہیں، تفصیل اس میں نہیں. اور جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس کی پریکٹیکلی پوری شکل قرآن مجید کے اندر نہیں، صرف آرڈر ہے مختصر. اب یہ نبی کا کام تھا کہ اب جو آرڈر اللہ نے دیا ہے اس کو پریکٹیکلی بتائیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ پورا اللہ نے قرآن میں اس کو بیان نہیں کیا. جیسے سب سے بڑا جو حکم ہے اسلام میں، نماز کا حکم ہے، جو قرآن مجید میں 750 جگہ پہ حکم ہے اس کا، لیکن کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں، رکعت کس طرح باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، ہاتھ کیسا باندھنا ہے، یا کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے، اتحیات پڑھنا لازم ہے، ایسی کوئی چیز قرآن مجید میں نہیں. حالانکہ حکم 700 مرتبہ، 750 مرتبہ. تو صرف حکم شاہی کلام ہے، بادشاہ صرف آرڈر دے دیتا ہے، باقی اس کی وضاحت وغیرہ سب نیچے کے آفیسرز کرتے ہیں، شاہی کلام ہے وہ. تو اور تفصیلی احکام جو ہے اللہ نے نہیں دیے قرآن میں. اب اس کی جو تفصیل حضور نے کی ہے، نماز کی پوری جو تفصیل بتائی ہے، وہ بھی حضور نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے، وہ بھی وہی ہوتی تھی، جیسے قرآن وہی ہے اللہ کی طرف سے، اب حضور نے نماز کی جو تفصیلی شکل بتائی یہ بھی حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو بھی بولتے تھے دین کے بارے میں وہ وہی ہوتی تھی جو ڈائریکٹ آپ کے دل پہ آتی تھی، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو اس کا قرآن مجید میں خود تذکرہ ہے کہ اے نبی ہم تم کو اس لیے بھیج رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ بندوں کی طرف جو قرآن اترا ہے وہ آپ واضح کریں گے، اس لیے آپ کو بھیجا ہے، ورنہ ڈائریکٹ قرآن اتار دیتے تھے کعبہ کے اوپر. سمجھانے والے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل آپ کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے بتایا بھیجا گیا، وضاحت کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. تو آپ جو لوگ منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اس کو ماننا ضروری نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا تو کہہ رہے ہیں مگر قرآن نہیں مان رہے ہو، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی سمجھائیں گے، تفصیل نبی بتائیں گے، تو آپ نبی کا ہی انکار کر رہے ہیں. تو یہ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، قرآن کا نام لے کے امت کو دھوکہ دیتے ہیں، قرآن 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 بات کو قرآن کہتے ہیں اور حقیقت میں وہ گمراہی ہے، اس لیے کہ قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا حدیث کے بغیر. ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں ایک چیز بہت عام ہے غیر مسلموں کے اندر، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، سرو دھرم سمان، سارے دھرم برابر ہے. ان کے جتنے بھی بڑے گیانی لوگ ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی راستے سب الگ الگ ہیں مگر منزل ایک ہی ہے، پورے دھرم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی لے جاتے ہیں سب کو، اس واسطے سبھی دھرم حق ہیں، اس وجہ سے کسی ایک دین کو ماننا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی دھرم پہ چلیے آپ حق پر ہیں. بڑی اچھی نیت سے کہتے ہیں وہ لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے امت انسانوں میں اتحاد ہوگا، لڑائی بڑائی ختم ہوگی، سارے مذہب سچے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نجات کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کسی ایک ہی مذہب پہ چلنا ضروری نہیں ہے. گاندھی جی کا یہی خیال تھا، ایسی پنڈت سندر لال جی مشہور ہندوستان میں گزرے ہیں، یہ لوگ جو ہے پورا مکمل ہندو مذہب پہ چلتے تھے، رسم و رواج عبادتیں ہندو مذہب کی پوری پابندی کرتے ہوئے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ماننا کافی ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ تو نہیں چلتے تھے مگر دل کے یقین سے بولتے تھے کہ یہ نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور ہم قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی تھے قرآن. یہ پنڈت جی سمجھاتے تھے مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات میں کہ دیکھو آپ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں یہ قرآن والی نماز نہیں ہے، قرآن کے اندر تو صلات کا حکم ہے، صلات صلات ہے، آپ کی جو تفصیل ہے وہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں صلات کا لفظ ہے، اور صلات کا معنی ہے دھیان کرنا، توجہ کرنا، الاقدام الی الشیء. تو ایک آدمی مندر میں بیٹھ کر ایشور کا دھیان کر رہا ہے، پرارتھنا کر رہا ہے، تو وہ قرآن پہ عمل کر رہا، قرآن میں ہے دھیان کرو ہے، پرارتھنا کرو ہے، تم جیسے اتحیات پڑھ رہے ہو دوری، یہ سب قرآن میں کہاں ہے؟ تو قرآن میں جو دین ہے اس پہ تو ایک ہندو بھی عمل کر رہا ہے، اس طرح سے وہ اپنی بات کو سمجھاتے تھے. تو یہ وہی غلطی ہے منکرین حدیث کی بھی، اور یہ وحدت سرو دھرم سرمیان والوں کی بھی یہی ایک ہی غلطی ہے کہ نبی کے مقام کو نہیں سمجھا، نبی کس کو کہتے ہیں وہ نہیں سمجھا، بس ایک پوسٹ مین سمجھا. قرآن کی تشریح بھی وہی مانی جائے گی جو نبی نے کی ہے، قرآن میں جو عمل کا حکم دیا گیا ہے ہمارے نبی نے جو اس کی صورت بتائی ہے اس پہ ہی اس پر عمل کرنے کا وہی طریقہ ہے، وہ یہ نہیں مان رہے، وہ نہیں مان کے بھی کہہ رہے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں. تو دونوں نے بھی نبی کا مقام نہیں سمجھا، اور دونوں کی بھی بات ہم مانیں گے، منکرین حدیث کی یا وحدت ادیان والوں کی بات مانیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں جو مطالبے کیے گئے، قرآن مجید کے اندر جو احکام دیے گئے، اس پر عمل کی جو تفصیل حضور نے بتائی ہے جو صرف حدیثوں سے ہی معلوم ہوتی ہے، اس سے مسلمان ہٹ جائے. قرآن قرآن بولتا رہے مگر تفصیلی شکل جو نبی نے بتائی اس سے ہٹ جائے، اور وہ یہی چاہتے ہیں منکرین حدیث کے بڑے لوگ، تو یہی چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتے رہے اور پھر حضور کی بتائی کسی چیز پہ عمل کی ضرورت ہی نہ رہے. اب قرآن مجید میں تو حل بات مختصر ہے، اس کو کدھر بھی آپ پھرا سکتے ہیں، ہم یہ جو کر رہے ہیں ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن میں ایسا کر رہا ہے، اس طرح آپ جدھر چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ متعین شکل اس میں ہے نہیں. تو اگر ہم ان لوگوں کی بات مانیں گے تو حضور کے بتائے ہوئے اسلام سے ہٹ جائے۔ اب اور ایک چیز ہے سمجھنے کی، ہم کو حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی دنیا کے ہر کونے میں جو نبی آئے ہیں سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کوئی ضمنی بات ہے، مانے تو مانے نہیں مانے تو نہیں، نجات کے لیے شرط ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے اس سے دنیا میں ایک بہت بڑی اصلاح کی ہے اسلام نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک ماحول پوری دنیا میں یہ بنا ہوا تھا کہ ہر بڑی قوم اور پرانی قوم، جن کے پاس کوئی مذہب تھا، جن کے پاس کوئی کتاب تھی، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی خدا کے پیارے ہیں اور ہمارے پاس ہی خدا کی روشنی ہے، باقی پوری قومیں گمراہ ہیں، محروم ہیں۔ یہ ہر قوم میں تھا تصور۔ بابل پرانی تہذیب، نینوا پرانی تہذیب، مصر کی پرانی تہذیب، یونان کی پرانی تہذیب، ایران ہے، آریہ ورت ہے ہندوستان۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے پاس جو کتاب ہے اور اپنا جو ملک ہے اس کو ہی مقدس سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہی خدا کا علم آیا، ہمارے پاس ہی، اور باقی لوگ تو سب گمراہ ہیں۔ ہر ایک سمجھتا تھا کہ وہی ہم کو ہی ملی ہے، دھرم ہم کو ہی ملا ہے، اللہ کی ہدایت ہم کو ہی ملی ہے، اس واسطے ہماری قوم مقدس ہے۔ اب ہمارے ہندوستان کے اندر تو کیا ہے، پورے آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے کہ پوری ہندو قوم ہی خدا ہے بولتے ہیں، کیونکہ کچھ سر سے پیدا ہوئے، کچھ ہاتھ سے پیدا ہوئے، کچھ پیر سے پیدا ہوئے، اور سب مل کے خدا ہے بولتے ہیں۔ ان کی آر ایس ایس کی تو تشریح ہے کہ یہ زندہ خدا ہے، اپنی قوم کی خدمت کرو، یہ زندہ خدا کی عبادت ہے، اس بیس پہ وہ قوم کی خدمت پہ ابھارتے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ لوگ اپنی قوم کو خدا ہی بنا چکے ہیں، پھر باقی قومیں کہاں ہیں؟ وہ بھی ان کے تو آپ کیسی آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، آپ وہ کدھر گئے؟ نہیں، اسی میں مانتے ہوں۔ تو کتنا فرق ہو جاتا ہے اس سے، انسان انسانوں کے اندر بڑا فرق ہو جاتا ہے، اور دوسری سب قوموں کو گمراہ کی حیثیت سے، محروم کی حیثیت سے، اللہ سے کٹی ہوئی قوم کی حیثیت سے، حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہر قوم میں تھا۔ ایرانی سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہی دھرم ہے، ہندوستانی سمجھتے تھے کہ بس یہ دیوتاؤں کی زمین ہے، یہیں پر رشی پیدا ہوئے ہیں، یہیں پہ دین آیا ہے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے یہ جو ذہنوں کی تنگی ہے اس کو دور کیا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں پیدا ہونے سے آپ مقدس نہیں ہو گئے، آپ پوتر نہیں ہو گئے، کسی خاص قوم میں پیدا ہونے سے، کسی خاص نسل میں پیدا ہونے کے واسطے آپ برہمن ہو گئے، آپ اونچی نسل کے ہو گئے، دیوتاؤں کا خون اب دوڑ رہا ہے تمہارا، ایسا نہیں۔ کسی خاص میں نسل میں پیدا ہونے سے آپ مقدس نہیں ہوتے، کلر کی وجہ سے آپ مقدس نہیں ہوتے، زبان کی وجہ سے، ہماری بھاشا سنسکرت بھاشا بھگوان کی بھاشا ہے مقدس ہے، یا فلاں بھاشا ہے مقدس ہے، باقی قومیں باقی زبانیں غیر مقدس ہیں، ایسا نہیں۔ پوری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ مقدس کون ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر نیکی ہے، جس کے اندر کیریکٹر ہے، خدا سے تعلق ہے، وہ مقدس ہے۔ پیدائش کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، ایریے کی وجہ سے کوئی قوم مقدس نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کی تعلیم۔ اس طرح سے پوری قومیں ایک سطح پہ آ گئی، بھائی سب اللہ کے مخلوق ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب بھائی بھائی ہیں، چاہے کسی ملک میں پیدا ہو، سب کا خون ایک ہے، آدم کا خون۔ اب اچھا کون ہے؟ جو اللہ کے احکام کو پہچان کے چلے گا وہ اچھا ہے، باقی سب برابر ہے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے جب اسلام آیا، اس زمانے میں بنی اسرائیل تھے یہودی، وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ احباؤ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں ہم، اور اللہ کے ہم لاڈلے ہیں، ان کا دعویٰ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا رد کیا، انکار کیا، نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، تم بشر ہو، تم انسان ہو، جیسے اور سب انسانوں کو پیدا کیا تم بھی انسان ہو، خدا سے کوئی تمہارا خصوصی رشتہ نہیں۔ تو کسی بھی قوم کا اس طرح سے ذہن صاف کیا، سورہ مائدہ میں آئے تھے۔ تو اسلام کا کہنا یہ ہے، قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی، رہبری آئی، دین آیا، وہ کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ چاہے کوئی مشرق میں ہو، کوئی مغرب میں ہو، کوئی عرب میں ہو، کوئی عجم میں ہو، چاہے ملک شام ہو، چاہے ملک ہند ہو، اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ اس لیے ہر قوم میں اللہ کا نور دیکھا گیا ہے، اللہ کا نور ہر قوم میں دیکھا گیا، اللہ کی آواز ہر قوم میں سنی گئی۔ کوئی ایک ہی قوم کو اللہ نے دی باقی کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ ہر قوم میں، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے۔ ہماری عطا سب کے ساتھ ہے، ہمارا دین سب کے پاس آیا۔ اس وجہ سے اب دوسرے جو مذہب والے ہیں جو یہ بات کو نہیں جانتے، ان کے پاس کیا ہوتا ہے، دنیا کے باقی قوموں کے پاس جو نبی آئے ان کا انکار کر کے بھی وہ پکا مذہبی رہ سکتا ہے۔ ساری دنیا میں اپنے صرف اپنے نبی کو مان کر، اپنے دھرم گرو کو مان کر باقی سب کو گالیاں دے، نہ مانے، تب بھی وہ پکا دھرم دھارمک رہ سکتا ہے دوسری قوموں کے پاس۔ لیکن اسلام میں کیا ہے، آدمی اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا، محمدی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پہلے موسوی نہ بن جائے، پہلے عیسوی نہ بن جائے، پہلے داؤدی نہ بن جائے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں پہلے ان کو مانو، ان کو مانیں گے تو ہی تم محمدی ہو۔ سب کو ماننا ضروری ہے، دوسرے مذہب کے ذمہ داروں کو نہیں مان کر تم صرف میں محمد کو مان رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا جائے گا، سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے جس طرح خدا کو ماننا ضروری ہے۔ اس اصول کے مطابق، اسلام کا جو اصول ہے، اس اصول کے مطابق دنیا میں جتنی بڑی بڑی پرانی قومیں گزری، جیسے چائنا ہے پرانی قوم ہے، ایران کی قوم ہے صدیوں کی، ہزاروں سال کی تاریخ ہے، ہندوستان کی قوم ہے ہزاروں سال کی تاریخ ہے، یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں یہ اپنا جو دھرم مانتی ہیں اور اپنے دھرم کو جس بزرگ کے ساتھ وہ منسوب کرتی ہیں، ان کا ایک مسلمان قطعی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین۔ کسی بھی مذہب کے بڑے کو یہ کہنا کہ یہ گمراہ ہے، یہ غلط ہے، یہ کہنے کا مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس آیا ہے دین، اور ہزاروں سال سے ایک کا نام تقدس کے ساتھ لیا جا رہا ہے، تو غالب گمان ہے وہ اللہ ہی کے نبی ہوں۔ اس وجہ سے کسی ایک بھی مذہب کے بڑے کو یہ نبی نہیں ہے بولنے کی ہم کو اجازت نہیں، نبی ہے بولنے کے لیے بھی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ کہ نہیں ہے بولنے کی بھی اجازت، قطعی انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، وہ کسی نے دلائل کی بنیاد پر کرشن جی کو نبی مانا ہے، کسی نے رام چندر جی کو نبی مانا ہے، کئی لوگوں نے مانا ہے۔ اپنے وقت کے مرزا مظہر جانے جانا جو اولیاء کے سرتاج مانے جاتے تھے، ان کے کلمات طیبات میں وہ ان کو نبی قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی الملل والنہل بہت بڑی کتاب ہے عربی کی فرقوں کے بارے میں، اس میں ابن حزم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران کے جو مذہب ہے زردشت جو تھے پارسیوں کے، وہ کہتے ہیں نبی ہیں۔ ایسے ہی گوتم بدھ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، تحقیق کرنے والوں کا، کہ وہ نبی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں ان کے شروع کے پیش کرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں، امکان تو یہ ہے کہ وہ نبی ہو سکتے، لیکن ناموں کے ساتھ ان کو نبی، گوتم بدھ نبی تھے، فلاں نبی تھے، اس طرح نام لے کے مقرر کرنا یہ حد سے بڑھنا۔ اس لیے کہ کون نبی تھے کون نبی نہیں تھے، نام تو ہم کو وہی سے ہی معلوم ہوگا نا، قرآن سے معلوم ہوگا۔ اب قرآن جن لوگوں کے بارے میں چپ ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، ان کو ہم نام لے کے یہ نبی تھے کیسا بول سکتے؟ نبی نہیں تھے بھی نہیں بول سکتے، اور یہ نبی تھے بھی نہیں بول سکتے۔ ہو سکتے، ہو سکنے میں کوئی شک نہیں، ایک پہچان ہے اس کی قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر ایک پہچان یہ ہے کہ کیا فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم میں ہم نے رسول کو بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتے تھے؟ توحید کی تعلیم دیتے تھے، رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ وہ ہر قوم میں جو نبی آیا ہے وہ کہتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو، باطل سے، شیطان سے پرہیز کرو۔ تو گویا ایک علامت قرآن نے بتا دی کہ جتنے نبی آئے تھے انہوں نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اگر کسی مذہب کی کتاب میں توحید کا ذکر ملتا ہے تو امکان ہے کہ وہ نبی ہوں اور مضبوط ہو گئی بات. اب ہم پریکٹیکلی جب اٹھا کے دیکھتے ہیں ہندوستان کی کتابوں کو، ایران کی کتابوں کو، گوتم بدھ کی کتابوں کو، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی مذاہب کے اوپر، تو ان لوگوں کی کتاب میں نہ صرف توحید کا مضبوط بیان ہے کئی جگہ پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ یہ پورے مشہور مذاہب کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے. اگرچہ وہ لوگ اس کا مفہوم غلط ملت کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ان کی کتابوں میں حضور کا بھی تذکرہ ہے، حضور کی علامتیں. تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ نبی ہی تھے. بعد میں لوگوں نے جو ہے اس کو، ان کی تعلیمات کو بھلایا. یہ تو اپنی امت میں ہوتا ہے، ایک صدی پہلے کے بزرگ وہ بولتے کیا تھے، ان کے ماننے والے چینج کر دیتے ہیں بات کو. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت توحید کے پکے تھے. ان کا سب سے زیادہ رنگ یہ ہے کہ توحید توحید توحید، ایک اللہ کو مانو، شرک مت کرو، شرک مت کرو. آج دنیا میں اتنے لوگ حضرت عبد القادر جیلانی کا نام لے کے شرک کرنے والے ہیں، ان کا نام لے کے شرک کرتے ہیں، ان سے ہی مانتے ہیں، ان کو ہی چھوٹا اللہ میاں بنا دیا ہے کئی لوگوں نے. کئی لوگ صحیح طور پر بھی نام لیتے ہیں، ان کا تعلیمات ہے، ان کا سلسلہ ہے، ان کا تربیت کا طریقہ ہے، ولایت میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ اس سے ہٹ کے ان کو چھوٹا اللہ میاں بنا دیے. تو اس میں ان کا کیا قصور ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ وہ تو زندگی بھر ایک اللہ کی بات بولتے رہے، لیکن آج ان کا نام لینے والوں نے نقشہ ہی بدل دیا. تو آج جو دوسرے دھرم کے لوگ اپنے اپنے نبیوں کو اگر خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کلیئر ہم مانتے ہیں کہ وہ نبی، لیکن آج عیسائی ان کو خدا بنائے ہوئے، خدا کا بیٹا بنائے ہوئے. تو یہ لوگ خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ غلط تھوڑی ہو گئے؟ بعد والوں کا قصور ہے. تو بہرحال اسلام ایک ایسا دین ہے، کہتا ہے کہ ہر دنیا کے ہر حصے میں نبی آئے. یہ دلوں کو جوڑنے والی بات ہے. اور ایک بھی حکم ہے شریعت میں کہ نبیوں میں ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دینا چاہیے، پورے نبیوں کا احترام ہونا چاہیے. بخاری شریف میں حضور نے فرمایا کہ نبیوں میں ایک دوسرے پہ فضیلت مت دو، ہمارے نبی ایسے، تمہارے نبی ایسے، تمہارے اس طرح سے، اس طرح سے فضیلت مت دو کہ کسی کی تنقیص ہو جائے. اتنا تو طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم النبیین، نبیوں کے سردار ہیں. سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے معراج میں نماز پڑھی ہے، افضل تو ہیں، لیکن اس انداز سے کسی نبی کو کسی نبی پہ ترجیح دینا کہ دوسرے نبی کی توہین ہو جائے، تنقیص ہو جائے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور یہ مسلمانوں میں یہ اس کا رواج ہے، کسی بھی نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام بولتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی موسیٰ موسیٰ نہیں بولتا، ادب سے شروع میں حضرت لگاتے ہیں اور آگے علیہ السلام. تو ہر نبی کا، ہماری قوم میں آئے نہیں حالانکہ، لیکن ہم جب تک حضرت نہیں لگاتے، ادب بھی پھر درود و سلام بھی ساتھ میں ان کے ساتھ. یہ طریقہ امت کے اندر حضور کی اسی تعلیم کے، مسلمان پر یہ لازم ہے. دوسری دنیا کی کسی قوم میں اس کا رواج نہیں ہے کہ اپنے دھرم گرو کے علاوہ کسی دوسرے کا نام ادب سے لو، آگے پیچھے درود پڑھو، اس کا تصور نہیں ہے دوسروں کے پاس، باقی سب کو گمراہ سمجھتا ہے. ہمارے پاس ادب کے بغیر نام نہیں لے سکتے. تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات، جس کی وجہ سے پورے مذاہب میں ایک وحدت پیدا ہوئی کہ حقیقت میں تو ایک ہی دین آیا ہے اللہ کی طرف سے. ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن کا، اللہ نے ایک ہی دین سب کو دیا ہے، لوگوں نے اس میں چینجز کر لیے. اس لیے ہر دین کی جڑ دین حق ہی ہے اصل میں. اس سے ایک دینوں کا احترام، ایک اپنائیت پیدا ہوتی ہے. اور روحانی مساوات، کے روحانی اعتبار سے پورے انسان برابر ہے، سب کے پاس ہدایت آئی، سب کے پاس نبی آیا، سب اللہ کے برابر کے بندے. اب جو نیکی پہ چلے گا وہ خوش قسمت ہے، جو بھٹکے گا وہ بد قسمت. مساوات پیدا ہوئی، برابری، اور انسانی اخوت پیدا ہوئی کہ سب انسان، چاہے کسی دھرم کے ہوں، کسی ایریے کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، سب کے سب کلکم من آدم اعلان کیا حضور نے حجۃ الوداع میں، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم من تراب اور آدم مٹی سے. سائنس کی تحقیق سے بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کالے لوگ بھی ہیں، پیلے لوگ بھی ہیں، چپٹے لوگ بھی ہیں، لمبے لوگ بھی ہیں، مگر سب کا ڈی این اے جا کے مل کے ایک ہی انسان کی طرف جاتا ہے. تو اسلام کی تعلیمات سے پورے انسان بھائی بھائی ہے، اس کا تصور پیدا ہوا. اور تمام انبیاء کے ادب کا اور ایک احترام کا ماحول پیدا ہوا۔ تو یہ ہے دین اسلام۔ پوری طرح ہم لوگ نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں دین کیا ہے، یہ تنگ قسم کا دین ہے، نہیں، پورے انسانوں کو ایک برادری قرار دیتا ہے، سب کے برابر بندے قرار دیتا ہے۔ اب باقی اللہ کی جو ہدایت آئی ہے اس کی تحقیق کر کے سچی بات کو جان کر عمل کرنا یہ انسان کا کام ہے، اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو دین بھی ایک ہی آیا مگر ہر قوم میں جا کے کلر چینج ہو گئے، اس کے الگ الگ کر لیا لوگوں نے۔ اب ہر ایک کا کام ہے صحیح کیا ہے تلاش کرے، خود مسلمانوں میں پیدا ہونے کے باوجود بھی پھر صحیح کیا ہے تلاش کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اپنے اپنے ڈھنگ سے بولنے والے۔ اس لیے صحیح کی تلاش تو دنیا میں ہر ایک کو کرنا ہے، ماں کے پیٹ سے جو مل گیا اس پہ تو نہیں رہنا ہے، صحیح کیا ہے، اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ تحقیق کرنا مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہے۔ البتہ ہمارے پاس ایک سہولت کیا ہے کہ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، چیک کرنے کے بعد لیے ہمارے پاس ترازو ہے، کسوٹی ہے۔ دوسری قوموں کے پاس کیا ہے، وہ ترازو ہی گم ہو گئی، اس سے ان کو پریشانی۔ بہرحال یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مانیں اور سارے نبیوں کا احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین کی گہرائی کو، حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔